اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اکتوبر 1981 کی 2 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الدخان کی آیت 17 سے ہو رہا ہے. 4:1 سابقہ آیات میں اس کشمکش کا ذکر تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کے مخالفین میں برپا تھی. انداز وہی تھا جو شروع سے انبیاء اکرام کے سلسلے میں چلا آتا ہے، یعنی اپنی دعوت کو درائل اور براہین کی روح سے پیش کرنا، مخالفین سے بھی یہی مطالبہ کرنا کہ اگر تم اس سے متفق نہیں ہو تو اپنے موقف کے تائید میں دلائل پیش کرو. دین میں اقرا یا زبردستی یا مجبوری کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو. اسلام نام ہے دل اور دماغ کی کامل سمانیت کے ساتھ صداقت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا، اسے تسلیم کرنا، اور اس میں اگر کسی قسم کا بھی غور یا اعتراف آ گیا ہے تو وہ ایمان تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ دعوت پیش ہی کی جاتی تھی دلائل اور براہین کے بنیادوں پر، اور یہی مطالبہ مخالفین سے کیا جاتا تھا. لیکن وہ دلائل و براہین کا راستہ چھوڑ کر مخالفت پر اتر آتے تھے، اور مخالفت کی انتہا یہ تھی کہ وہ میدان جنگ تک آ جاتے تھے. اس مقابلے میں تو پھر اپنی خلافیت کی اس طرح کرنی پڑتی، میدان جنگ میں تو پھر دلائل سے مخالفت کی ہوتی جاتی. یہ ساری داستان قرآن جو گزارتا ہے آخری منزل یا اسٹیج تک پہنچنے سے دیکھ کر صرف دلائل ہی کی روح سے انہیں ایک بات سمجھاتا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر نظری طور پر تمہاری سمجھ میں نہ آیا ہو تو تاریخی شواہد کو دو. قرآن تاریخ کو بڑی اہمیت دیتا ہے. اس کے نزدیک تاریخ کے معنی یہ ہیں کہ قوانین خداوندی اٹل ہیں، غیر متبدل ہیں. کوئی قوم کسی زمانے میں، کسی ملک میں جس قسم کی روش اختیار کرے گی اسی قسم کا نتیجہ برآمد. اور اس میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا. وہ جو کہتے ہیں نا ہسٹری ریپیٹ کی سیل، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. تاریخ واقعات کو نہیں دہراتی بلکہ یہ جو اصول ہے تاریخ کا قرآن کریم نے بتایا کہ یہ اٹل قوانین ہیں کہ فلاں قسم کی روش کا نتیجہ یہ ہوگا، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا. اور یہی چیز جو ہمیشہ ایسا ہوگا، جو شرط ہے اس میں، یہی چیز ہے جو اس چیز کو قانون بنا دیتی ہے. تو تاریخ میں قانون اپنے نتائج ہمیشہ وہی برآمد کرتا ہے جو ایک دفعہ اس نے کیے. اس لیے ایسے مقام پر آ کر قرآن کریم سابقہ اقوام کی تاریخ کو اپنی شہادت میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا تو تمہیں علم ہے. اور قرآن کریم کیونکہ پہلے مخاطب عرب کے قریش تھے یا عرب کے ہی رہنے والے لوگ تھے، اس لیے وہ تاریخی شہادتیں بھی ان اقوام کی پیش کرتا ہے جن سے وہ عرب واقف تھے، دن رات جن کی کہانیاں دہراتے تھے. وہ سفر کرتے تھے تو راستے میں ان کی اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات ان کے سامنے آتے تھے. ایک ایک چیز اس کی ایک ایک جزئیات تک داستانوں کے طور پر ان کے گھروں میں دہرائی جاتی تھی. اس لیے انہیں یہ سمجھنے میں کوئی دقت ہی نہیں ہوتی تھی کہ فلاں قوم کا حشر کیا ہوا تھا. سمجھانا ان کو یہ تھا کہ یہ حشر ان کا ایسے ہی ہنگامی طور پر نہیں ہو گیا تھا, اتفاقیہ نہیں ہو گیا تھا, بلکہ انہوں نے فلاں قانون خداوندی کی خلاف ورزی کی تھی, اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا جو تم دیکھ رہے ہو. یہ بات انہیں سمجھائی جاتی تھی کہ اسی سے کم از کم تم دیکھ لو کہ اگر تم بھی اسی قسم کی روش اختیار کرو گے تو جو اس کا نتیجہ ہوا تھا وہی تمہارا نتیجہ ہوگا. تو یہاں تک پہنچنے کے بعد قرآن کریم تاریخی شواہد میں وہ داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو بڑی زیادہ اہمیت دیتا ہے اور اسے زیادہ تفصیل سے بیان کرتا ہے, اس لیے کہ یہاں بھی جو مخالفت ہو رہی تھی اس کی زیادہ سے زیادہ مماثلت اسی سے تھی جو فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھی. وہاں بھی تین قوتیں جو انسانیت کا گلا گھونپ دیتی ہیں, ملوکیت فرعون کی شکل میں, حامان مذہبی پیشوائیت کا نمائندہ, اور قارون نظام سرمایہ داری کا پیدا. یہ کشمکش جو تھی صاحب ضرب کلیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام فرعون میں, ان میں مقابلے میں یہ تینوں قوتیں ایک وقت میں ایک قوم کے اندر ایک ملک کے اندر جمع ہو گئی تھی. اس لیے قرآن جامع طور پر اس قوم اور اس کشمکش کی تاریخ کو سامنے لاتا ہے اور کہا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. اسی قسم کی ایک تباہی کی داستان اس سے پیش تک پیش آ چکی ہوئی ہے, اور وہ تھی فرعون کی. ان کی طرف ایک خدا کا رسول آیا, میں ابھی رسول کی بات کرتا ہوں, آ کے اس نے جو کہا ہے یہ دو لفظ بڑے ہی جامع ہیں, ان ادو الیہ عباد اللہ, بنی اسرائیل کی قوم کو فرعون نے اپنا غلام اور محکوم بنا رکھا ہے. مطالبہ یہ ہے حضرت علیہ السلام کا. مطالبے میں دو لفظ آئے ہیں اور یہ آزادی اور معصومیت کے پورے اصول اس کے اندر آ گئے. پہلی چیز تو یہ اس نے انہوں نے کہا ہے عباد اللہ, یہ خدا کے محکوم تو ہو سکتا ہے انسان, کوئی انسان کسی انسان کا محکوم نہیں ہو سکتا. تم نے اس جس قوم کو اپنا محکوم عام طور پر سیاست میں ہوتا تو یہ ہے کہ کسی ملک میں اگر کوئی قوم محکوم یا کسی نے اس کو غلام بنا رکھا ہے تو دوسری قوم یا دوسرا ملک جاتا ہے, وہاں جا کے اس ملک کو فتح کرتا ہے اور انہیں اپنا غلام بنا لیتا ہے. یہ ساری تاریخ محکوموں کے مقابلے میں حاکموں کی تبدیلی کی تاریخ ہے. کبھی وہ اس قوم کے محکوم ہو گئے, دوسرے وقت میں وہ کسی دوسری قوم کے محکوم ہو گئے. انسان انسانوں ہی کا محکوم رہا ہے, تاریخ یہی بتا رہی ہے. لیکن یہ جو انقلاب آسمانی انقلاب ہے اس میں ایک لفظ نے ساری بات بتا دی, عباد اللہ کہہ کے, کہ انسان تو صرف احکام خداوندی کا پابند یا محکوم رہ ہو سکتا ہے, انسانوں کا نہیں. اس لیے یہ خدا کے محکوم ہیں جنہیں تم نے اپنی محکومی میں لے رکھا ہے. اور اگلی بات یہ کہی ہے کہ انہیں میں اپنا محکوم بنانے کے لیے تم سے نہیں مانگ رہا, یہ نہ تمہارے محکوم ہو سکتے ہیں نہ میرے محکوم ہو سکتے ہیں, یہ اللہ کے محکوم ہیں, خدا کی محکومیت کے اندر ہی ان کو رہنا ہوگا. اس لیے کہا ہے ان ادو, اور یہ ادو کا لفظ اس کے معنی ہوتے ہیں جس کی کوئی چیز ہو اسے واپس دے دینا. عام طور پہ امانت کے لیے یہ لفظ آتا ہے.
وہ امانت کسی کی چیز ہوتی ہے اور وہ آ کر جب واپس مانگتا ہے اسے جب وہ لوٹا دیتے ہیں, جس کی چیز ہے اسی کو دے دی جائے, تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. اب یہاں یہ دونوں لفظ آ گئے, ایک تو یہ کہ یہ عبادت کا خدا کے معصوم ہو سکتے ہیں, انہیں تم نے اپنی معصومیت میں لے رکھا ہوا ہے. میں یہاں سے چھڑا کے ان لوگوں کو اپنی معصومیت میں نہیں دینا چاہتا, ان کو خدا کی معصومیت میں دینا چاہتا ہوں, اس لیے یہ خدا کی امانت خدا کے سپرد کر دی جائے گی. یہ پوزیشن ہے انسانوں کی, ساری سیاست اس کے اندر آ جاتی ہے عزیز احمد. باقی رہا میں انی لکم رسول امین, اپنی پوزیشن واضح کی کہ اس میں میں نہ تو حاکم بن کے آ رہا ہوں, نہ تم پہ چڑھائی کر رہا ہوں, نہ میں اپنی ملوکیت یا حکومت قائم کرنا چاہتا ہوں, نہ انہیں اپنا غلام بنانا چاہتا ہوں. میری پوزیشن خدا کے ایک پیغامبر کی ہے, یہ خدا کا پیغام ہے جو میں تم تک پہنچا رہا ہوں. پیغام بھی میرا اپنا نہیں ہے, میں کوئی اپنا منشا اور مقصد اور مقصود لے کے نہیں آیا. خدا کا یہ پیغام ہے, اس نے کہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں, اس لیے اس سے کہو کہ یہ اپنی محکومیت سے ان کو چھوڑ کے میرے حوالے کر دے, میں یہ پیغام پہنچانے کے لیے آیا. پہلی پوزیشن یہاں سے واضح ہو جاتی ہے ایک رسول کی. قرآن کریم میں نبی کہا گیا ہے اور رسول کہا گیا ہے ان حضرات کو. نبوت تو ہوتا ہے وہ مقام جہاں کسی انسان کو خدا اپنا پیغام یا وحی دیتا ہے. وحی کے حامل ہونے کی جہت سے وہ نبی کہلاتا تھا کہ اس کو خدا کی طرف سے وحی ملتی تھی, لیکن یہ اس کی ذات تک محدود نہیں رہنی تھی کہ وہ یہ بات کہے کہ کیسے ہی بادانہ دانی با خدا دانا چشی, کہ یہ تو جو پیے گا اس کو نشہ آئے گا, دوسرے تک یہ نشہ منتقل ہی نہیں کیا جا سکتا. یہ تو سبب ہے. نبوت تو یہ ہے کہ خدا سے جو پیغام اس کو ملتا ہے اس نے دوسروں تک پہنچانا ہوتا ہے. اب پہنچانے والا جو ہے, اب دیکھیے اس کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا, کم نہیں کر سکتا, اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا. ایک تو قاصد ہی ہے, خود لفظ قاصد کے اندر یہ بات ہے, اور اس کے ساتھ رسول امین کہا گیا ہے. قاصد بڑا ہی امانت دار قاصد, یعنی اس سے اب رسول کی پوزیشن بڑی واضح ہوتی ہے کہ خدا کے پیغام میں رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ بڑی اہم چیز ہے, بڑی باتیں ہیں, ان کا حل ہے ان دو لفظوں کے اندر کہ رسول کی تو پوزیشن یہ ہوتی ہے, خدا سے پیغام پاتا ہے. نبوت ہے خدا سے پیغام دینا, رسالت ہے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانا, امین ہے رسول قاصد کہ وہ اس پیغام میں کسی قسم کی کوئی بھی تبدیلی نہیں کرتا. اب اگلی چیز جو آتی ہے وہ ایک اور پروگرام ہے اس رسول کے پاس, کہ وہ اس پیغام کے مطابق انسانی معاشرے میں انقلاب لاتا ہے, ایک نیا نظام قائم کرتا ہے اس پیغام کی بنیادوں پر. نبوت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے جب وہی ملتی ہے, رسالت ہے جب وہ یہ رسول امین نہیں ہے. جی نبوت تو ختم ہو گئی, ذات رسالت معاف کا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے وحی کا پانا. اب اس کے بعد وحی نہیں خدا کی طرف سے آئے گی, براہ راست خدا کی طرف سے علم کسی انسان کو اس کے بعد نہیں آئے گا. یہ وحی ہے, اس کا نام کچھ بھی رکھ لیا جائے, اس کا سلسلہ ختم ہو. پیغام
مکمل ہو گیا قرآن کے اندر، محفوظ ہو گیا، خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. یہ جو رسالت تھی اس پیغام کا آگے پہنچانا، یہ فریضہ قرار پا گیا اس امت کا. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک قوم کو چن لیا اس کتاب کی وراثت کے لیے. یہ امت وارث کتاب اللہ ہو گئی. اس کا فریضہ رسالت کا ہوا آگے پہنچانا، اور وہ دوسرا فریضہ اس کے مطابق نظام قائم کرنا. یہ ہے سلسلہ جو آگے چلنے والی بات ہے. بات عباد اللہ اور رسول امین سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو خدا کا پیغام دے کے تمہارے پاس آیا ہوں، اور یہ پیغام میں نے پہنچا دیا. اور پیغام یہ ہے کہ یہ خدا کے بندے ہیں، خدا کی معصومیت کے اندر رہنے چاہیے، یہ کسی اور کی معصومیت میں نہیں رہ سکتے. خدا کی امانت خدا کے حوالے کرو. کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے لیے نہیں دے رہا، خدا کے مندوں کو خدا کے حوالے کر دو. یہ ہے اسلامی نظام عزیزان ایمان. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. کہا میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں تمہیں دے رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا کا یہ پیغام ہے، اس کے خلاف سرکشی نہ کرو. یہ سرکشی میرے خلاف نہیں ہے، میں تو پیغام بر ہوں. خدا کے خلاف سرکشی پر مت اترو، اس کا نتیجہ تباہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. اور میں پھر یہ کہا سلطان المبین لے کے آیا ہوں. تاریخ کی شہادت بھی دلیل ہے، اور بڑی واضح اور مبین دلیل ہے. بڑی اہم دلیل ہوتی ہے تاریخ کی شہادت. کہتا میں نے یہ شہادت بھی پہنچا دی ہے، یہ دلیل بھی میں نے پیش کر دی ہے تمہارے سامنے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. باقی رہا تمہاری یہ دھمکی کہ اگر تم اپنے اس مطالبے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. میں اس کے متعلق اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں تمہارے اس چیلنج کی حفاظت خدا کے قوانین سے چاہوں گا. وہی مجھے محفوظ رکھے گا اس سے. یہاں ضمناً یہ لفظ جو آگے ہے ترجمون رجم، جس سے کہتے ہیں آج کل یہ ہے نا چلی ہوئی فلانی کی سزا رجم جو تھی، یہ یہودیوں میں تھی. اور یہ یہاں سے نظر آتا ہے کہ وہ صرف زنا کی سزا ہی نہیں تھی ان کے ہاں یہ رجم یا سنسار کرنا، بلکہ وہ اپنے مخالفین کو، یہاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے نا فرعون کے مقابلے میں، تو نظر آتا ہے کہ انہوں نے جو دھمکی ان کو دی ہے وہ یہ کہا کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. تو ان کے ہاں یہ عام بات نظر آتی ہے کہ کسی جرم کی سزا ہی نہیں بلکہ بغاوت کی سزا بھی، مخالفت کی سزا بھی ان کے ہاں رجم یا سنساری کی سزا تھی. اسلام میں یہ کسی چیز کی سزا نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اگر سرکشی تمہاری خدا کے خلاف ہے، انتقام مجھ سے لیتے ہو، بہرحال تم جو مجھے دھمکی دیتے ہو کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، تو بہرحال اس کے لیے میں پناہ تلاش کروں گا خدا کے قوانین سے ہوں. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ. کہنے کی بات صاف ہے، یا تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں میری بات ہی مان لو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو. میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، مجھے جانے دو. بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر جانے دو. تمہاری قوم کا ایک فرد نہیں میں مانگتا، تمہاری زمین نہیں مانگتا، تمہاری سلطنت نہیں، دولت نہیں، کچھ نہیں مانگتا. یہ خدا کے بندے ہیں، ان کو میرے ساتھ جانے دو. یہ تھا ادھر سے جو مطالبہ پیش آیا، لیکن اس پر بھی وہ کیسے راضی ہو جاتے ہیں؟ حاکم قوم کو حکومت کرنے کے لیے کوئی محکوم قوم چاہیے.
وہ اپنی قوم کے اوپر حکومت نہیں کر سکتا، معقوم قوم کی ضرورت ہوتی. تو اگر وہ معقوم قوم کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل جائیں، ان کے ذہن میں تھا نا کہ پھر ہم حکومت کس قوم پر کریں گے، وہ کیسے جانے دیتے. اس لیے انہوں نے نظر آتا ہے کہ کہا کہ یہ مطالبہ نہیں مانا جا سکتا. فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا کو پکارا اور کہا کہ یہ قوم تو سراسر جرائم پر اتر آئی ہوئی ہے، یہ کوئی معقول بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہر طرح سے میں نے کر کے دیکھ لی ہے. ہمیں کیا ملے گی؟ ہوتے دیوا بادشاہ. بہرحال اس میں تو کرنٹ آ گئی، یہ کاش ہمارے قلوب میں بھی کرنٹ کہیں آ جائے. وہ کہا کہ یہ قوم بڑی جرائم پیشہ قوم ہے. تو اس پر فیصلہ یہ ہوا، ارشاد باری تعالی یہ ہوا، پروگرام خدا کا یا مشیت ازلی یہ ہوئی، حضرت موسیٰ سے کہا گیا کہ فَأَسْلِ بِعِبَادِ لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، تم اس قوم بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جاؤ، اور یاد رکھو کہ یہ تمہارا پیچھا کریں گے. قرآن درمیانی کڑیاں چھوڑ دیتا ہے خود ہی پروگرام کی، وہ اتنی تفاصیل نہیں دیتا کیونکہ یہ کوئی تاریخ کی کتاب تو ہے نہیں کہ اس نے اتنی تفصیل دینی ہے، وہ تو جو اصول ہیں ان کو بیان کرنا چاہتا ہے. کہا یہ گیا کہ ان کو لے کے نکل جاؤ، کتنا لمبا پروگرام یہ ہوگا، کتنی تنظیم اس کے لیے ہوگی، ایک قوم کو لے کر اس ملک سے نکل آنا جس کی جس قدر وہ مخالفت کرتے تھے، اس کے لیے تو بہت لمبی چوڑی کی تنظیمی پروگرام کی ضرورت ہوگی نا. تو وہ سب کچھ کیا ہوگا، لیکن قرآن ہمیں اس تفصیل میں جانے تفصیل میں نہیں جاتا، اور تفصیل تو ہر زمانے میں ہر قوم میں ہر ملک میں اپنے واقعات کے مطابق طے ہوگی، کسی ایک دور کی تفصیل تو دوسرے دور میں کام نہیں آ سکتی. اصول تو غیر متبدل رہتے ہیں، یہ تفاصیل جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں. تو قرآن اسی لیے تفاصیل نہیں رہتا ان چیزوں کی، لے کر ان کو یہاں سے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب نکل کے جو جانا تھا نقشے پہ دیکھیں گے، یہ مصر کے برائے حصے میں یہ تھا سب کچھ، ذرا آگے بڑھیے تو ریڈ سی آ جاتا ہے درمیان میں بحر قلزم، اور اس کی دوسری طرف انہوں نے جانا تھا. اس میں بھی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، اب تو نہر سویز نے نہر سویز اس کو پکڑ کے کھڑے رہی ہے. ریڈ سی کو اور بحیرہ روم کو ملا دیا ہے آپس میں. اس زمانے میں یہ ریڈ سی نہیں تھی، یہ نہر سویز نہیں تھی، وہ خشکی تھی. تو یہ بحیرہ قلزم یا ریڈ سی وہاں جا کے ختم ہو جاتی تھی، یہ اس سے ذرا پیچھے دو شاخوں میں بٹ جاتی تھی، بڑی شاخ تو مصر کی طرف تھی اور چھوٹی سی شاخ ادھر آ جاتی تھی، ادھر اگوسینا یا فلسطینہ سمجھ لیجیے. تو یہ جو درمیان تھا اس کے خشکی کا تھا، یہ کدھر تھا جو سینا کہلانا تھا، اس کدھر کے اندر انہوں نے خشکی کی کدھر میں کدھر جانا تھا. ابھی پہلی جسٹ میں یہ وہاں سے فلسطین نہیں آ گئے تھے، بعد میں آئے ہیں. پہلے انہوں نے مصر کے نکل کے یہ جو درمیان میں چھوٹا سا پارٹ تھا اس کا ریڈ سی کا، اس کو عبور کر کے سینا کی خشکی کے کدھر کے اندر آنا تھا. تو ساتھ میں ہے اور تورات کی اتباع میں ہی ہمارے ہاں کی تفاسیر میں بھی یہ بات آ گئی ہوئی ہے. ہمارے ہاں کی تفسیریں جو ہیں تو اکثر و بیشتر ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں, تورات کے جو قصے ہیں وہاں کے جو افسانے ہیں وہ ہمارے ہاں کی تفاسیر میں آگے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں بھی یہ ہے جو کہ تورات میں یہ ہے کہ وہاں آئے تو یہ پھر ایک معجزہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اب سمندر پہ اپنا چھوٹا مارا عصا جس کو کہتے ہیں, اور اس سے وہ سمندر دو پارٹ میں پھٹ گیا, دو شیشے کی دو دیواروں کی طرح وہ پانی ادھر ادھر کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک زمین تھی, اس میں سے یہ سارے بنی اسرائیل نکل کے اور وہ خشکی میں چلے آئے. اور بعد میں جب فرعون کا لشکر آیا اس وقت پھر پانی جو تھا دوبارہ اسی طرح سے آ گیا اور وہ ڈوب گئے, یہ پار نکل گئے. تو چونکہ ہمارا ذہن بھی عادی ہو گیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز فوق الفطرت ہونی چاہیے, تو جب بات ہوئی نا ورنہ نبی کا رہتا ہوا, جیسا ہمارے ہاں کی یہ اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں ان کی ایک ہی پہچان ہوتی ہے, ان کی طرف کرامات مشہور ہوتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ان کا ذکر آئے گا صوفیہ اکرام کا یا اولیاء اکرام کا, تو ان کی شان میں یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے خدا علمی کا نام دیا, بات یہ ہوگی کہ جی یہ کرامت ان سے سرزد ہوئی. تو اقبال کے الفاظ میں معصوم کو پیروں کی کرامات کا سودا ہے, بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. وہ جو زندہ کرامات ہوتی ہے نا نبی کی یا پیغمبر کی, اس پہ ہماری نگاہ نہیں ہوتی, وہ تو خود ایک کرامات ہوتی. اس کے لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے کرامات اس کے معجزات کیا ہیں, وہ دلیل نبوت بنتا ہے ہمارے ہاں سے. تو ہم ہر واقعہ کے اندر کوئی نہ کوئی معجزہ فوق الفطرت کی کارنامہ سامنے آئے جب مانتے ہیں کہ ہاں بات ہوئی نا, یہ ہے نا جو نبوت کرتی تھی جو نبی کرتا تھا, یہ ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے. یہ چیز میں اس وقت معجزات سے بات نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر یہ چیز ہو تو انبیاء کرام کا اسوہ جو ہے ان کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں بن سکتی. اگر ہر آڑے وقت میں ہونا ہے کہ کوئی نہ کوئی فوق الفطرت قوت آنی ہے اور اس نے آگے وہ مسئلہ حل کرنا ہے, تو ہمارے لیے تو وہ آئے گی نہیں. تو ہمارے لیے وہ چیز نمونہ کیسے بن سکے گی کہ ہم اس کے مطابق کریں تو ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے. وہ تو انسانوں کی سطح کے اوپر جو کچھ وہ کر کے دکھائیں گے وہ آنے والوں کے لیے اسوہ یا نمونہ بنے گا. اب یہ قرآن کریم میں پہلے ہم دیکھتے ہیں, پھر آئیں گے کہ خود تورات والوں نے یہودیوں نے بھی اب کیا وہ کیا کہہ رہے ہیں. یہ بات انہوں نے کہی ہوئی ہے کہ انہوں نے سوٹا مارا اور وہ سمندر دو حصوں میں پھٹ گیا, شیشے کی دیواروں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا, درمیان میں سے یہ گزر گئے. قرآن نے یہ کہا ہے یہاں ہے وقت روکل بہر رحمان. اگر یہ دو لفظ جو ہے قرآن کے انہی کی طرف ہماری توجہ آ جاتی تو ان افسانوں کی ضرورت نہ پڑتی. دوسری جگہ ہے سورہ طہٰ میں 20/77 وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا. دو لفظ ہے یہاں یبسن ہے یہاں رحمن ہے. یبسن کے تو معنی ہے خشک راستہ, کہ انہیں لے چل اور جو خشک راستہ ہے وہاں سے اس کو سینا کی وادیوں میں لے کے چلا جا بنی اسرائیل کو. وہ قرآن خود کہہ رہا ہے. تو یہ سمندر میں یا ایسا سمندر کہ جہاں آ کے آخر میں نے کہا ہے نا تو خشکی آ جاتی ہے وہاں, وہاں یہ خشک کس طرح سے راستہ ہوگا؟ قرآن کا اعجاز ہے عزیز آنے من. وقت رکل بہر رحون, رحون کہتے ہیں مد و جزر سے پانی کبھی اوپر کی طرف آتا ہے کبھی پیچھے کی طرف ہٹ جاتا ہے. یہ جو پانی کا آگے بڑھنا اور پیچھے ہٹنا ہے اس کو عربی زبان میں رہون کہتے ہیں. وہ اس طرح سے پانی کے پیچھے ہٹ جانے کو کہتے ہی رہون تھے. اور رہون جب ہو جائے گا تو جہاں سے پانی پیچھے ہٹ گیا ہے یا بسن تو وہاں ہو گیا نا, وہ خشکی وہاں پیدا ہو گئی. تو قرآن نے کہا یہ ہے کہ وہاں جا کے یہ دیکھو یہ مد نظر جو ہے ٹائٹ جو ہے یہ جب آئے گا تو میں نے کہا ہے نا کہ وہاں سے وہ خشکی آ گئی ہوئی تھی, آگے بھی خشکی تھی جہاں نہر سنیت کاٹی ہے, سامنے کی طرف سے سینا کی خشکی تھی, چھوٹا سا پارٹ تھا درمیان کا. تو اس میں جب یہ وہ مد و جزر والا پانی آئے تو اس وقت تو پانی ہوگا. وطرت کے معنی ہے جب پانی پیچھے ہٹ جائے اور وہاں یہ خشکی آ جائے تو اتنے میں لے کے ان کو پار چلے جاؤ, اور اس کے بعد ان کے پیچھے ان کی دیکھا دیکھی وہ قوم جو تھی جو تعاقب کر رہی تھی فرعون کے آدمی, وہ جب آئے ہیں تو قرآن نے بتایا یہ ہے کہ اتنے میں پانی آ گیا تھا. بات بڑی صاف سی ہے, سمجھ میں آ سکتی ہے. قرآن کے اندر دونوں لفظ موجود ہیں. اس طرح سے ان کو لے کے وہ آگے گئے اور اس طرح سے پیچھے سے جو آئے فرعون کے لوگ وہ اس طرح اس پانی میں گر ہوئے. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو قصہ ہے نا سونٹا مار کر وہ دو پارٹ میں اس کا بٹ جانا, وہ تورات کے اندر افسانہ ہے. اور اب قرآن کریم نے یہ جو کچھ کہا ہے یہ تو وہ نہیں ہے جو وہ کہتے تھے, وہ تو سیدھی سی بات قرآن نے کہی ہے نا کہ رہون مد و جزر کا ہے اور خشکی کا حصہ تھا جہاں سے لے کے چلو. یہودیوں نے خود اپنی تورات کا جو نیا ٹرانسلیشن شائع کیا ہے 1962 میں شائع کیا, امریکہ کی پبلک تورات کی پبلیکیشن کی بہت بڑی مرکز ہے ان کا, وہاں سے یہ شائع کرتے ہیں. تو جو انہوں نے شائع کیا ہے تورات کا نیا ٹرانسلیشن انگریزی میں, اس میں یہ لکھا ہے کہ تحقیقات جدیدہ نے یہ بتایا کہ یہ جدھر سے حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے گئے تھے وہ حصہ تھا اس شاخ کا بحر قلزم کے, جہاں پانی آتا تھا کبھی اور پانی چلا جاتا تھا اور وہاں سرکنڈا اگا ہوا تھا, اس کو سی آف ریڈز کہتے ہیں. اب بھی اس کا نام سی آف ریڈز ہے اس حصے کا نام, حالانکہ اب یہ وہ تو بحر قلزم سیدھا جا ملتا ہے, لیکن اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو سی آف ریڈ آتا ہے ہمارے ہاں یہ حصہ تھا جہاں یہ مد و جزر کی روح سے پانی آتا تھا اور جاتا تھا اور وہاں سرکنڈا ہوگا ہوا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اس راستے سے لے کے سینا میں پہنچے تھے. یہودیوں نے اپنی تورات کے نئے ترجمے کے اندر یہ چیز لکھ دی ہے, یہ ہے اعزاز, یہ ہے موجودہ قرآن کا عزیز آنے مان کہ 1400 سال پیشتر کے زمانے میں جب ابھی کوئی اس قسم کی جغرافیائی تحقیق نہیں ہوئی تھی, اس زمانے میں ایک ایسے خطہ ملک میں خود خطہ ارض میں جہاں علم کی شعائیں نہیں پہنچی ہوئی تھی, وہ تو زمانہ ہی دار کے ایجز کا کہلاتا ہے جہالت کا دور. پھر اس میں عرب کہ جہاں مکے میں بھی صرف لکھنا پڑھنا جانتے تھے 17 آدمی, اس کے اندر بھی ایک 19 شخص ہے جو اس زمانے میں قبل از نبوت اتنا بھی نہیں جانتا تھا, وہ ایک بات بتاتا ہے کہ یہ ہوا تھا. اور آج 1962 میں خود یہودی اپنی تورات کا جو نیا ترجمہ شائع کرتے ہیں اس میں خود لکھتے ہیں وہ بات جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہی تھی. موجزہ یہ ہے عزیز آنے مان, یہ ہے چیز جس سے ہم کہیں گے کہ یہ کسی انسان کے ذہن کی فکر یہ کہہ ہی نہیں سکتی تھی اس زمانے کے اندر, کہیں اور نہیں اس زمانے میں کہیں ملے گی یہ بات سوائے قرآن کے. لیکن ہم قرآن والوں نے قرآن کے ان الفاظ کو تو چھوڑ دیا تھا اور ہم نے بھی اسی تورات کے افسانے کے اپنے ہاں لے کے ساری تفسیروں میں یہی لکھوایا ہوا تھا جناب, ورنہ قرآن تو 1400 سال پہلے اس زمانے میں یہ بات کہہ گیا
یمازن بھی کہا ہے راہون بھی کہا ہے, دونوں کو ملا لیتے تو بات وہ آ جاتی کہ جو آج انہوں نے اپنے ہاں کی تورات کے ترجمے کے اندر لکھ دیا ہے. بہرحال کہا کہ اس طرح سے لے کے چلے جاؤ. تو دوسرے مقام پہ ایک بڑے دلچسپ انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جب وہ لے کے نکلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو قوم نے کہا کہ پیچھے سے فرعون کی قوم فوج آ رہی ہے, آگے سمندر آ گیا ہے, تو تم ہمیں کہاں مارنے کے لیے لے آئے ہو؟ وہ نظر آتا تھا نا اس قوم کو. تو وہاں یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ میرے خدا نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ ادھر سے لے چلو, وہ یقیناً ہمیں ایسا راستہ دکھائے گا جہاں سے ہم حفاظت سے نکل جائیں. قرآن میں ہی بات ہے. تو یہ اتنی سی چیز کہ خدا کی رہنمائی پیغمبر کو ملتی تھی وہی کے ذریعے سے, وہ یہ تھی کہ وہ فلاں جگہ کا راستہ جو ہے وہاں سے یہ ممکن ہوگا کہ تم خشکی کے راستے سے سینہ میں چلے جاؤ. یہ وہاں چلے گئے اور اس کے بعد پھر داستان لمبی ہے کہ انہوں نے آگے چل کر فلسطین کے علاقے میں یہ آباد ہوئے. یہ سارا علاقہ فرعون کی مملکت کا ایک حصہ تھا. تو یہاں سے فرعون کو اپنی حکومت اپنی سلطنت پیچھے ہٹانی پڑی, یہ سارا کچھ چھوڑنا پڑا اور اس کے قابض پھر یہ بنی اسرائیل ہوئے اور انہوں نے وہاں لمبے عرصے تک حکومت کی فلسطین کے علاقے میں. فلسطین یہ تھا یہودیوں کا پہلا علاقہ. اسی لیے قرآن نے کہا ہے کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیہ فاکہین. کہا کہ انہوں نے ان کو تم پوچھو تاریخ کے اوراق سے کہ کیسے کیسے باغات چشمے کھیتیاں ایسا خطہ زمین کہ جو بڑا ہی سرسبز تھا, یہ مقام عزت اور نعمت جن میں وہ بڑے خوشحال تھے, کس طرح اس قوم کو یہ سب کچھ چھوڑنا پڑا. اور اس کے بعد یہ ہے کذالک, ایسا ہی ہوا تھا. وہ جو کہہ رہا تھا نا کہ فرعون نے اپنی سرکشی اختیار کی قوانین خداوندی کی روح سے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کذالک, ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ, اور ان کی ان تمام ثروت دولت زراعت خوشحالیاں فارغ البالیاں ان تمام کی وارث ایک دوسری قوم بن گئی, قوم بنی اسرائیل, جو ان کی غلام اور ان کی معصوم قوم تھی. اور آگے ہے درمیان کا قرآن کا انداز ہے فرعون کی قوم کی یہ تباہی کہ یہ سب کچھ ان سے چھن گیا. کہا فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین, ان کی اس تباہی پر نہ تو آسمان رویا نہ زمین کی آنکھ سے کوئی آنسو ٹپکا. ظالم اور مجرم کی تباہی پر کوئی آنکھ آتی نہیں ہوتی جس میں آنسو آئے. وہ تو اقبال کے الفاظ میں مر گئے تو اہل جہاں رہا زندگی. ظالم کی موت تو دنیا کے لیے زندگی کا باعث ہوتی ہے. باش تاب بینی کے انجام تو چیست. ظالم سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا انتظار کرو اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ تمہارا انجام کیا ہوتا ہے. مر گئے ہو اہل جہاں رہا زندگی. ظالم کی موت مظلوموں کے لیے زندگی کا باعث بنتی ہے, اس لیے اس کی تباہی اور موت کے اوپر کون سی آنکھ اشکبار ہوگی. دنیا تو اس دن جشن مسرت منائے گی. کیا اندازہ قرآن کا کہ اتنی بڑی قوم, ان کی اتنی بڑی تباہی, اس تباہی پر نہ آسمان رویا نہ زمین کی آنکھ میں کوئی آنسو آیا. وما کانوا منذرین, اور پھر ان کو مہلت بھی نہ دی گئی. پہلے کافی عرصہ مہلت کا ان کو دیا گیا تھا کہ اپنی روش میں تبدیلی پیدا کر لیں, بڑے چانسز دیے گئے, لیکن آخری چانس جو تھا اس کے بعد. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور
فرعون کو ہم نے عذاب کو عذاب تو تباہی یا بربادی، عذاب تو بہرحال ایک لفظ آباد عذاب ہے، اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، لیکن ساتھ اس کے مہین کہا ہے ذلت آمیز عذاب، کسی کو اذیت پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا بجائے خیش ایک ظلم ہے، جرم ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کو ذلیل کرنا جو ہے یہ اس سے بھی زیادہ بڑا سنگین جرم ہے کہ قرآن نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہا ہے کہ ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب و تکریم پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیے عزیز نعمان، یہ اذیتیں، یہ تکلیفیں، یہ صعوبتیں جو جابر ظالم مستبد حکم حاکمین کی طرف سے محکوموں پر روا رکھی جاتی ہیں، یہ ان کی طبی زندگی کے لیے ہوتی ہیں، جسمانی تکلیفیں ہوتی ہیں، اصل تکلیف یا اصل اذیت یہ ہوتی ہے جب انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ عزت نفس کا چھیننا جو ہے اس سے زیادہ اور مہین عذاب قرآن نے کہا ہے، ذلت آمیز عذاب، یہ ہے جو کچھ یہ قومیں کرتی ہیں۔ اور اصل میں یہ ہے کہ سیڈسٹک ٹینڈنسی اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی میں، ایک نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کہ دوسرے کو اذیت دے کے اس سے خوش ہو جانا، لذت اٹھانا دوسروں کی اذیت کے اوپر، وہ لذت یہ ہوتی ہے کہ یہ اسے ذلیل کر رہا ہوتا ہے۔ کہا کہ ہم نے ان کو ایک اس عذاب سے بچایا جو عذاب ذلت آمیز تھا ان کے لیے، عذاب تھا ولا کر رہا فرعون کے عذاب سے، وہ بہت بڑا مستبد تھا، سرکش تھا، حدود فراموش تھا، اس لیے اس کے عذاب سے ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ ولا کا ناہم علی، انہوں نے وہی خداوندی، یعنی یہاں کہا ہے کہ انہوں نے علم کا اتباع کیا، اس لیے ہم نے انہیں اس زمانے کی اقوام پر فضیلت ادا کر دی، برتری ادا کر دی۔ علی علم برتری یہ ہوتی ہے نبی کے ذریعے سے جو ہوئی، وہی خداوندی کی روح سے، علم و بصیرت کی روح سے، دھاندلی سے نہیں، استمداد سے نہیں، یہ اتنا ہی فرق ہے اس نظام میں جو وحی کی روشنی میں لایا جاتا ہے اور جو اقوام عالم اپنے طریق سے لاتی ہیں، اس میں استمداد ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوتی، استمداد نہیں ہوتا، تبدیلی ہوتی ہے ٹورڈز بیٹر، بہتری کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے ایک تبدیلی ہوتی ہے جو انقلاب آسمانی روشنی کے تحت لایا جاتا ہے۔ على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، اور انہیں ہم نے اس قسم کے قوانین اور احکام دیے کہ جن میں، ہمارے ہاں تو یہ بلا کا لفظ بلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، یہ عربی زبان میں یہ بلا کا لفظ صرف مصیبت کے لیے استعمال نہیں ہوتا، وہاں کسی چیز کا پہلو بدلنا جسے ہم کہتے ہیں نا، گردش جس کو کہتے ہیں، جس حالت میں وہ ہے اس سے بدل کے اس کے مقابل میں دوسری حالت لے آنا، اس کو کہتے ہیں بلا۔ اس لیے اگر بد حالی ہے تو اس کی جگہ خوش حالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی بلا لفظ آئے گا، اگر خوش حالی ہے اور اس کی جگہ پہلو بدل کر بد حالی آئی ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ آئے گا۔ تو گویا جو کسی کی حالت ہو اس سے بدل کے گردش سے دوسری حالت جو آ جانا ہے اس کو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی لیے بلا حسنہ بھی ہے قرآن کے اندر، ورنہ بڑی خوشگوار بلا یہ تو ہماری زبان کے اعتبار سے تو باقی سمجھ میں نہیں آتی، وہ ایسا یہ جیسے وہ عبدالعلیم شرر کا ناول اس کا ہوتا تھا جہنمی حور، وہ جہنمی حور جیسی بات ہی ہے بلا حسنہ، ورنہ بلائے ہنسنا کیا ہوتی ہے، وہ عربی زبان کے الفاظ ہے، ہم اپنے ہاں اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلائے ہنسنا، خوشگوار بلا، اونچ تیز دور دیا ساری بلاوا بڑی خوشگوار ہوں گی۔ ان هؤلاء لیقولون ان هي الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین، اب بات پتے کی لے آیا قرآن کہ یہ سب کچھ جو ہوتا ہے، حدود فراموشیاں، استبداد، ظلم، ذلت آمیز عذاب اور تباہیاں، کہتا ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ کہہ رہا ہے کہ انسانیت انسان دوسرے انسان کے جبر و طوق سے صرف اس صورت میں بچ سکتا ہے کہ اسے خدا کے قانون مکافات عمل پر یقین ہو کہ میں نے اگر اس وقت زیادتی کی ہے اور اس قوم میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ اس کا بدلہ لے سکے تو اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میرا یہ جرم بغیر بدلہ لیے ہوئے رہ جائے گا، بغیر نتیجہ پیدا کیے ہوئے رہ جائے گا، یہ نہیں ہے، یہ نتیجہ پیدا کرے گا، اس کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، یہ ہوگا اس زندگی میں نہیں، اگر ہو سکا ہے تو زندگی تو ختم نہیں ہو سکتی، ختم ہو نہیں جاتی، آگے چلتی ہے، مسلسل چلتی ہے، تو اس کے بعد تو زندگی میں ہوگا لیکن اس کا نتیجہ ضرور برآمد ہوگا۔ کہتا ہے کہ صرف یہ ایمان ہے کہ جو محفوظ رکھ سکتا ہے انسانوں کو دوسرے انسانوں کے جور و استبداد سے، اگر یہ ایمان نہ رہے تو پھر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لا آف دی جنگل ہے، جس کے پاس قوت ہے وہ دوسروں کو دبا لیتا ہے اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے کون پوچھنے والا ہے سر، یہ چیز ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے کہ جو اس پہ ان لوگوں کو آمادہ ہی نہیں ہے، جری کر دیتا ہے کہ جہاں کہیں کمزور و ضعیف نظر آئے بس ہے رب، اس کو بخشن شدید قرآن کہتا ہے، گرفت کرتے ہیں اور سختی سے گرفت کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں توڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور اگر یہ ایمان ہو کہ نہیں پوچھنے والا ہے اور ہم سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق، وہ کہتا ہے کہ پھر اس استبداد اور ظلم کے اوپر قومیں نہیں اترتی۔ کہا کہ یہی چیز اس قوم میں ہے جس کا جو ہماری مخاطب ہے اس وقت، ان کی بھی دلیل یہ ہے کہ ان ہے اللہ ماتا تندہ لولا و ماں دانو بے منفرین، اس موت سے زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کے پاس زندگی زندگی کا قصہ یوں ہی افسانے ہیں، کہاں کا زندہ ہونا اور کہاں کا حساب کتاب اور کہاں کا مقاصد عمل، بالکل نہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں اگر انتظام کر دیا جائے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے نتائج سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد راوی ایٹ لکھتا ہے جو جی میں آئے تھا وہ پوچھنے والے نہیں۔ کہا کہ یہ قوم بھی جو تمہاری مخاطب قوم ہے، دلائل و براہین سے نہیں مانی، تاریخی شواہد کے بعد بھی ان یہ اپنی روش سے باز نہیں آئی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی اسی دنیا کی زندگی ہے، موت کے ساتھ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم نے انتظام کر دیا کہ یہاں ہمیں کوئی نہ پوچھے تو اس کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے، یہ وجہ ہے اصلی کہ جو یہ باز نہیں آتی۔ اور یہی چیز عزیزہ نے مان، آج ساری دنیا کے اندر جس کا ظلم اور استبداد ہو رہا ہے کمزور قوموں پہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے آخرت کا جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایمان نہیں ہے کسی قوم کے اندر، اور کہیں نہیں، نہ دیر میں نہ حرم میں خودی کی بیداری، خواہ وہ نام مسلمان نام رکھنے والی قومیں ہیں یا غیر مسلم اقوام ہیں، یہ ایمان نہیں ہے اس چیز کا کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا مواخذہ بھی ہوگا اور اس کا حساب ہوگا، یعنی اس کے نتائج ہمیں بھگتنے پڑیں گے۔ خاتون بے آبائے نہ ان تم تم صادقین، تو کہا تمہیں معلوم ہے نا کہ اس کے لیے یہ دلیل کیا دیتے ہیں، یہ کہتے یہ ہیں کہ اگر واقعی مرنے کے بعد جینا ہے تو ہمارے جو بڑے بوڑھے مر چکے ہوئے ہیں قبروں میں، ان کو ذرا زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، تو یہ کہتے ہیں یہاں سامنے لاؤ ان کو زندہ کر کے، وہ اس پہ نہیں مانتے کہ یہاں نہیں تو پھر اس کے بعد زندگی جو ہے مسلسل، یہ وجہ ہے کہ یہ لوگ اس روش کو مانتے نہیں۔ عزیز میں پھر دوہرا دوں کہ آج ساری دنیا میں جو کچھ مظالم استبداد اور جو کچھ بھی ضعیفوں اور کمزوروں کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں، اس کا صرف ایک علاج ہے اور وہ ہے ایمان مکافات عمل پر، ایمان آخرت پر۔ اگر یہ نہیں ہے تو جو فرد یا جو قوم اتنا انتظام کر لے کہ اسے کوئی پوچھنے والا نہ ہو، وہ پھر باز نہیں آ سکتا ظلم سے اور استبداد سے۔ اہم خیر ام قوم تب والذین من قبلہم اہلکناہم انہم قوم مجرمین، ان سے کہا کہ پھر ان سے یہی بات کہو, ان اقوام کے اوپر کی تحقیق پہ بنا ڈالو. صبا کی قوم یمن کے علاقے میں رہتی تھی جو ان سے بالکل قریب تھا, اور اس کی داستانیں, اور وہ کچھ زیادہ دیر کی بات بھی نہیں تھی, قریب قریب دور میں وہ قوم ہوئی تھی. کہا ان سے پوچھو کہ صبا کی قوم تو تمہارے سامنے تباہ ہوئی ہے, اور اس سے پہلے بھی یہ عاد اور سمود وغیرہ کی قومیں راستے میں ان کی بستیاں تمہارے آتی ہیں, تو وہ کیوں تباہ ہوئی تھی؟ ان کے پاس تو تم سے کہیں زیادہ دولت ثروت طاقت قوت موجود تھی, کیوں اس کے باوجود وہ تباہ ہوئی؟ اس لیے کہ انہوں نے قوانین خداوندی سے سرکشی برتی, انسانیت پر مظالم کیے, اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ہم نے انہیں ہلاک کیا. انہ ان کا اس لیے کہ وہ یہ جرائم جسے ہم کہتے ہیں نا, اس کے معنی یہی نہیں کہ ہمارے یہاں یہ جو ہمارے یہاں تو جرائم عام طور پہ دو چار اس قسم کی چیزیں ہیں نا, کوئی زنا ہے, چوری ہے, کوئی ڈاکہ زنی ہے, کوئی فریب کاری ہے, جس کو کرائم کہتے ہیں. اصل چیز تو اس سے بڑی چیز ہے. عربوں کے ہاں یہ قوم تو بڑی پتہ نہیں ایسی عجیب و غریب قوم کی تہ تک قوم کی تھی. کسی دوسرے کے درخت کا پھل کاٹ کے لے جانا اس کو جرم کہتے تھے. وہ اب پھیلا لیجیے اس حقیقت کو, جرم کی حقیقت سامنے آ جائے گی آپ کی. ساری قومیں اس پہ لگی ہوئی, دانا ہی بھی کارت ہاں حاصل برت امت ہے بڑ امت ہے دیگر چرت. کوئی قوم اپنے کھیت میں سے نہیں کھاتی, دوسرے کے کھیت میں سے کھانے کی کوشش کرتی ہے. بوتا یہ ہے کاٹ کے جاتے ہیں. اسی کو تو عربی زبان میں جرم کہتے تھے. کہا کہ وہ قوم مجرمین قوم تھی. جو قوم بھی یہ کرے گی اس کا نتیجہ یہی ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے. باقی رہا یہ کہ صاحب کوئی پوچھنے والا نہیں, وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. کتنے دیر ڈال ہو رہے ہیں؟ اچھا جی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پھر ہم آگے یہ کیا گیا ہے. ہم نے یہ عرض و تماع کھیل کود کے طور پر نہیں بنا, یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن کے دیگر مقامات میں مکافات عمل کے سلسلے میں یہ چیز آئی ہے کہ یہ زمین و آسمان کا سلسلہ اس لیے متحرک ہے کہ کسی شخص کا کوئی عمل بغیر نتیجے کے نہ رہ جائے. یہ بہت بڑی چیز ہے, اس لیے اس اعلان کے ساتھ آج میں اسے ختم کروں گا کہ اب درس کا وقت ڈیڑھ گھنٹے سے گھٹا کے میں نے ایک گھنٹہ کر دیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا نا, اس کمزوری کی وجہ سے میں تھک جاتا ہوں, تو درس ایک گھنٹے کے لیے, وہ ایک گھنٹہ ہو گیا ہے. سورہ الدخان کی ہم آیت 37 تک آئے ہیں, 38 سے آئندہ لیں گے. آئندہ جمعے کو تو عید الاضحیٰ ہوگی, لہذا اس کی وجہ سے تو بہرحال درس کی ایک چھٹی اور ملے گی. آپ
میری طرف سے اس عید کے لیے پیش کی مبارکباد.